نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام برادران محترم آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہم سے گزر چکی ہیں جن حضرات نے اس مہینے کو کامیابی سے اور پوری محنت سے گزارا یقیناً انہوں نے اس کی برکات اٹھائی ہوں گی اور ان کی زندگی میں تبدیلی آئی ہوگی اور اگر غفلت سے ایسا نہ ہو سکا تو خدا نخواستہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے بدعا کی کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے اس پر لعنت ہو وہ برباد ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں سے ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے کبھی امید ہے مسجد کا ماحول ہے جتنے بھی ساتھی بیٹھنے والے ہیں دین کی فکر رکھتے ہیں اور رمضان انشاءاللہ ان سے اچھا ہی گزرا ہوگا رمضان کے اندر پہلا عشرہ جو تھا وہ رحمت کا تھا دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے رہائی کا تو مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں اور جہنم سے رہائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پکا سرٹیفکیٹ مل جائے فرق ہے نا دونوں تو کچھ لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے لیکن وہ پکا سرٹیفکیٹ نہیں لے پاتے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ظاہری زندگی کے اندر وہ تبدیلیاں نظر نہیں آتی جو رمضان کے بعد باقی رہنا چاہیے کیونکہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں گناہوں سے بچنا آسان ہے شیاطین قید ہوتے ہیں اور انسان کا نفس روزے رکھنے کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے اور پورے ماحول کے اندر ایک پاکیزگی اور نورانیت ہوتی ہے لوگ جو ہیں وہ فرض نمازوں کے علاوہ 20-20 رکعت سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تہجد کا اہتمام کرتے ہیں خواتین جو ہیں وہ راتوں کو اٹھ کر یعنی تہجد کے علاوہ سحری بنانا اور افطاری کے مشاغل اور اس کے علاوہ بہت سارا ذکر بھی کر لیتی ہیں تو رمضان میں ہر ایک نورانیت کی وجہ سے اور شیطان کے قید ہونے کی وجہ سے اور نفس کے تقاضا نہ کرنے کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی درجے میں نیکی میں مصروف ہوتا ہے تو یہ تو تھا تربیتی پروگرام اب بقیہ 11 مہینے اگر اسی کے مطابق تبدیلی ہے تو ہم کہیں گے کہ واقعتاً رمضان کے اندر اس نے وہ سنت حاصل کی تھی جہنم سے رہائی والی اور خدا نخواستہ اگر تبدیلی نہیں ہے یا اس کی طرف توجہ نہیں ہے تو پھر اس کا خطرہ ہے کہ ہم شاید وہ حاصل نہ کر سکیں جب بھی دنیا کے اندر کوئی کام کیا جاتا ہے یا کوئی بڑا منصوبہ شروع کیا جاتا ہے تو عام طور پہ اس کے لیے ایک فیزیبلٹی بنائی جاتی ہے کہ ہم اس کو کیسے چلائیں گے اور اس پہ خوب غور کیا جاتا ہے جتنے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے جس جس زاویے سے کسی مارکیٹنگ کی ضرورت ہے تو اس کے لوگ اگر انجینئرنگ کی ضرورت ہے تو اس کے لوگ خوب بیٹھ کر اس کو ایک پلان کرتے ہیں کہ ہم کس اس طرح ان ان مرحلوں سے چلیں گے تو انشاءاللہ نتیجے میں یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جائے. پھر جب پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے تو تقریباً یہ طے ہے کہ اکثر وہ مکمل اہداف حاصل نہیں ہوتے جو سوچے گئے ہوتے ہیں, کیونکہ سوچتے وقت تجربے کی کمی کی وجہ سے یا اپنی صلاحیتوں میں زیادہ اعتماد کی وجہ سے انسان کو بڑی بات سوچ لیتا ہے, لیکن جب عملی زندگی میں جاتا ہے تو مشکل ہوتی ہے. تو منصوبے جب ان کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے تو ان میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے. اچھا, یہ کوئی ایسی مایوب بات بھی نہیں, کیونکہ کمی کا رہنا یہ ظاہر ہے کہ انسان کے بشری ایک تقاضا ہے. مشین تو نہیں ہے کہ بالکل اسی انداز کا ایک کوئی بھی پروڈکٹ ہے, جوتا ہے یا کچھ بھی, فوراً نکال دے. تو انسان تو مختلف چیزوں سے متاثر ہوتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ منصوبہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کمی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ پھر آخر میں پھر اس کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو منصوبہ ہم نے کیا تھا اور اتنے بڑے بڑے ہمارے اہداف تھے تو یہ تو پورا نہیں ہو سکا. اچھا رہا, کافی فائدہ ہوا, لیکن ویسا تو نہ ہو سکا جیسے ہم چاہ رہے تھے. تو پھر آخر میں بیٹھ کر اس کے حوالے سے رائے دی جاتی ہے, فیڈ بیک لیا جاتا ہے, اور اس کے اوپر اگر اچھا کوئی ادارہ ہے تو وہ خلاصہ لکھ لیتے ہیں کہ اس دفعہ ہم سے اس وجہ سے یہ غلطیاں ہو گئیں, اگلی دفعہ ان وجوہ کو دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا. تو یہ ایک سنجیدہ طریقے سے کرنے کا کام ہوتا ہے. تو رمضان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث میں آتا ہے کہ شعبان سے تیاری شروع فرما دیتے تھے اور دعا فرماتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے, بلغنا رمضان. تو شعبان سے تیاری, مسلسل روزے رکھ رہے ہیں, اپنے ماحول کو بہتر بنا رہے ہیں. پھر رمضان آیا تو اس کے اندر بھی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری عشرہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدن میسر, جسے ہم کہتے ہیں نا, ناڑا کس لیتے تھے, ناڑا کس لیتے تھے اور پوری ہمت کے ساتھ اور راتوں کو عبادت میں لگ جاتے تھے. اور عام دنوں میں جو تہجد پڑھتے تھے اس کو کہتے ہیں قیام اللیل, رات کا قیام. اور رمضان میں جو آپ فرماتے تھے اس کو کہتے ہیں احیاء اللیل, احیاء اللیل, کہ رات کو زندہ رکھتے تھے, سوتے نہیں تھے. قیام اللیل یا تہجد تو ایسے ہوتی ہے نا کہ تھوڑا بندہ سو جاتا ہے پھر پڑھ لیتا ہے پھر سو جاتا ہے, ایسے ہوتا ہے. تو احیاء اللیل کا مطلب کیا ہے کہ ساری رات کو زندہ رکھتے تھے. یعنی منصوبہ بندی دیکھیں, پھر منصوبے کے دوران کیسی محنت ہے, کیسی کوشش ہے, کوئی کمی نہیں, ٹھیک ہے نا. اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا لیتے تھے, تو اعتکاف بھی فرماتے تھے, ساری عبادات میں بہت فوقیت کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر جب وہ ختم ہو جاتی تھی تو صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, کہ وہ صبح کے وقتوں میں تہجد سے, عبادت سے فارغ ہونے کے بعد استغفار کرتے تھے. ٹھیک ہے, کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ کمی تو رہ گئی. ٹھیک ہے نا, وہ ہماری طرح تھوڑی تھے کہ دو رکعت پڑھنے کا ڈھنڈورا جب تک محلے میں نہ پٹ جائے تو ہمیں قرار نہ آئے. وہ تو ساری ساری رات عبادت کے بعد پریشان ہوتے تھے کہ ہوا یا نہیں ہوا. تو اب دیکھیں یہ منصوبہ چلانے کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے, شروع میں محنت, توجہ, درمیان میں پوری توجہ سے, کوئی چیز بھی اپنے مرحلے سے آگے پیچھے نہ ہو جائے, کوئی وقت ہمارا ضائع نہ ہو جائے, اور بعد میں پھر اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اس کی تلافی کے لیے رونا دھونا, استغفار, دعا, اس طرح سے وہ چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ کے لائق تو نہیں ہم کہہ سکتے اسے, لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو جاتی ہے کہ بالکل کہیں گزری نہیں ہے. یہ وہ نماز نہیں ہے جس کے بارے میں فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ وہ گندے کپڑے میں, بوسیدہ کپڑے میں لپیٹ کے نمازی کے منہ پہ دے ماری جائے, یہ ایسی چیز نہیں ہے. ہم نے کوشش کی ہے, ہم نے محنت کی ہے, تو اس طریقے سے عام طور پہ منصوبے چلتے ہیں. تو ہم نے رمضان گزارا ہے تو رمضان کے بعد ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے نا. ایک تو ویسے استغفار کرنی چاہیے, لیکن استغفار تو اس چیز پہ ہوتی ہے نا, صحابہ کرام کی استغفار غلط کام پہ نہیں ہوتی تھی, اچھے کام کی کمی کوتاہی پہ ہوتی تھی. تو اگر ہم نے کچھ کیا ہی نہیں اور استغفار کر رہے ہیں, اور استغفار کو بھی ہم نے اگر رٹا ہوا ہے کہ بھائی کتنے الفاظ کتنی دفعہ, تو یہ تو پھر خانہ پوری ہو گئی. اس کو تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تلافی ہو رہی ہے. تو تلافی تو اس وقت ہوگی جب ہم اس کا جائزہ لیں. اچھا جائزہ اگر ہم لیں تو عام طور پہ انسان کو جو عملی حالت میں برقرار رہنے میں رکاوٹ ہوتی ہے وہ دو وجہوں سے ہوتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اسے بعض دفعہ سمجھ ہی نہیں آتی, صحیح بات ہی سمجھ نہیں آئی, تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے کہ اس کے اندر دین کی سمجھ نہیں ہے. یعنی دین کی سمجھ پہلے آتی ہے پھر عمل ہوتا ہے. بات اگر اس کو سمجھ, تہجد میں اگر وہ یہ کہتا ہے یہ کون سا فرض ہے, یہ بھی اوپینین ہوتا ہے, یہ کون سا فرض ہے, کون سا کوئی ضروری کام ہے, کوئی لازمی ہے ہم نے کرنا ہے, ایک یہ اپروچ ہے. اور ایک یہ اپروچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ اہتمام فرماتے تھے, ٹھیک ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی ناغا نہیں ہوتا تھا. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی یا نہیں تھی, لیکن ناغا آپ نہیں فرماتے تھے. صحابہ کرام کو ہلکا ہاتھ رکھنے کا کہتے تھے, بھائی ساری ساری رات نہیں تھوڑا. ایسی خواتین تھیں جو اپنے بالوں کو جو ہے وہ کسی رسی سے باندھ لیتی تھی تاکہ ساری رات عبادت کر سکے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں, جتنا خوش دلی سے پڑھ سکو وہ پڑھ لو اور اس کے بعد سو جاؤ, اللہ قبول کرے. اور صحابہ کرام نے آپ کی برابری کرنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر میرے جیسی طاقت ہے, تو میرے جیسا نہ اللہ کا خوف ہے نہ میرے جیسی طاقت ہے, میری برابری نہ کرو, ٹھیک ہے نا, پیروی کرو, میں کہہ رہا ہوں جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کر لو. تو تہجد کا ایک اوپینین کے ایک انداز تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چھٹتی نہیں تھی, اور تہجد کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو نورانیت محسوس ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ نورانیت کا تعلق جو ہے نا اس چیز سے ہے کہ جس جگہ پر آپ موجود ہیں, مسجد ہے, مسجد میں ہم میں سے گئے گزرے آدمی کو بھی کچھ نورانیت محسوس ہوتی ہے, اور یہی چیز اس کو گھر میں محسوس نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اس کو وہ شاید بیان نہ کر سکے لیکن محسوس احساس ہر ایک کو ہوتا ہے. بیت اللہ چلا جائے گا اس کو کچھ اور محسوس ہوگا, ٹھیک ہے نا. جس جگہ پر نیکیاں زیادہ ہو رہی ہوں, گناہ نہ ہو رہے ہوں, وہاں نورانیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. مسجد میں بنیادی طور پہ یہ جگہ ہی عبادت کی ہے, یہاں اکا دکا کوئی گناہ کا کام ہوتا ہوگا, کوئی غیبت کسی نے کر لی, کچھ کر لیا, فضول بات کر لی, وہ اتفاقاً ہوتا ہوگا. یہ جگہ ان کاموں کے لیے, یہاں پر ہر وقت کچھ نہ کچھ ذکر ہو رہا ہے, تلاوت, درود شریف, تو نورانیت خود بخود پیدا ہوگی. اور گھر میں آپ جائیں گے تو وہاں پر عبادت استثناء ہے, ایکسیپشن ہے, کہ کبھی کبھی عبادت بھی ہو جاتی ہے, ورنہ تو وہ سارا جائز یا فضول باتوں کے لیے ایک جگہ ہے جہاں پر لوگ گپ شپ لگاتے ہیں, اس میں غیبت بھی ہوتی ہے, بہتان بھی ہوتا ہے, جھوٹ بھی ہوتا ہے, دھوکہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, سب چیزیں ہوتی ہیں, اور اس دوران کچھ عبادت بھی ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے گھر میں نورانیت ہو نہیں سکتی, اسی وقت ہوگی جب کہ اس کے اندر عبادت کا حصہ ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر ویران ہے جس کے اندر ذکر اللہ نہ ہو. اللہ کا ذکر سے کوئی گھر خالی نہیں ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سنت گھر جا کے پڑھتے تھے, اس میں یہی مقصد تھا کہ گھر میں بھی عبادت کا حصہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. عورتیں تو کرتی ہیں عبادت, لیکن مردوں کو بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. تو رات کا جو تہجد کا وقت ہوتا ہے, یہ تہجد کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں گناہگار لوگ مصروف ہوتے ہیں, سو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. چند ایک گناہ ایسے ہو سکتے ہیں جو راتوں کو ہوتے ہوں, لیکن وہ خال خال ہوتے ہیں. باقی اکثر لوگ سو رہے ہیں تو گناہوں کا تناسب بہت کم ہو گیا. ٹھیک ہے, جس علاقے میں آپ کی رات چل رہی ہے کسی اور علاقے میں دن ہوگا, وہاں کے حالات اور ہیں. آپ کے علاقے میں لوگوں نے گناہ کرنے چھوڑ دیے, تھوڑی دیر کے لیے سو رہے ہیں, تو گناہ کا تناسب کم ہو جاتا ہے اور راتوں کو جاگنے والے کسی قدر بھی الحمدللہ ہر علاقے میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, تو ان کی وجہ سے بھی ایک نورانیت کا ماحول ہوتا ہے. اور پھر بہت ساری حدیثیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے استغفار کرنے والا تو میں اس کی استغفار قبول کر لوں, کوئی دعا کرنے والا مانگنے والا میں اس کو دے دوں. تو اللہ تعالیٰ بھی قرب فرماتے ہیں. اور دنیا میں ظاہری طور پہ بھی نورانیت ختم کرنے والی چیزیں کم ہو جاتی ہیں, تو اس ماحول میں اگر کوئی دو رکعت پڑھ لے تو بعد میں سستی کی وجہ سے نہ بھی کرے لیکن اس کو وہ یاد ضرور رہے گا. یعنی رمضان میں تجربہ ہوتا رہا ہوگا کہ وہ دو رکعتیں اور ظہر کی دو نفلوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. وہ وقت ایسا ہے, وہ ماحول ایسا ہے کہ انسان کو خود فرق پتہ چل جاتا ہے. تو ایک اپروچ یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی اس وقت میں اتنا زیادہ انسان کا دل جو ہے نا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس وقت میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, اس وقت میں صحابہ کرام اتنی کوششیں فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرماتے. تو ایک اپروچ یہ بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک اپروچ یہ ہو سکتی ہے کون سا فرض ہے کون سا واجب ہے, نہیں کروں گا تو کون سا گناہ ہے مولوی صاحب, یہ گناہ کبیرہ ہے صغیرہ ہے, ٹھیک ہے نا. ٹیکنیکل مسائل, ٹیکنیکل مسائل میں تو انسان الجھ جاتا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر دین کی سمجھ نہیں ہے اگر ہم اس طرف جا رہے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ عملی طور پہ انسان جو کمزوری ہوتی ہے اس میں ایک بڑا عنصر جو ہوتا ہے وہ دین کی سمجھ کا نہ ہونا. اگر دین کی سمجھ ہے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو دین کی سمجھ تھی. آپ کو صحابہ کرام کے ایسے واقعات کبھی سننے میں نہیں ملیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور انہوں نے پوچھا حضرت یہ فرض ہے واجب ہے, ٹھیک ہے, اگر میں چھوڑ دوں تو کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اگر میں ہفتے میں دو دفعہ کر لیا کروں تو اس سے کچھ گزارا ہوگا یا نہیں ہوگا. اس قسم کے سوالات کبھی صحابہ کے آپ کو نہیں ملیں گے, ٹھیک ہے نا. ان کے یہاں یہ تھا کہ آپ سے فرمایا تو کرنا ہے, جیسے جیسے وقت گزرے گا خود ہی طے ہو جائے گا کہ یہ فرض ہے واجب ہے ضرور کرنا ہے کبھی چھوڑ سکتے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارا کام کرنا ہے. کرنے میں اگر میں تھک رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, 20 رکعت تراویح کسی نے شوال میں بھی شروع کر دی, اب وہ تھکنا شروع ہوا کہ بقیہ لوگ تو ہے ہی نہیں, میں اکیلا کیسے پڑھوں, پھر وہ کسی عالم سے پوچھے گا, عالم کہے گا بھائی وہ رمضان میں تھی, ٹھیک ہے نا, اب ضروری نہیں, ٹھیک ہے. آپ کی اپروچ یہ ہونی چاہیے, آپ کریں, کرنے کے دوران جہاں پھنسیں گے وہاں پر یہ چیزیں علماء کی طرف سے, مفتیان کرام کی طرف سے, انبیاء علیہ السلام کی طرف سے یہ رعایتیں ملتی ہیں, ٹھیک ہے نا. جب کوئی مشکل میں پڑتا ہے, صحابہ کرام نے مشکل اپنے لیے مشکل بنائی اور انبیاء علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آسانی دی. تو اپروچ کا فرق سمجھ رہے ہیں. تو اگر ہمارا مزاج یہ ہوگا کہ ہم دین کو اس زاویے سے دیکھیں گے کہ ہمیں کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا, قانونی انداز اس کو کرنا ہے اس کو نہیں کرنا, تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا یہ دین کی سمجھ کے خلاف. دیکھیں میں اس کی کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. ہم آفس جاتے ہیں اور بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے جو مجبوری میں پینٹ شرٹ بھی پہنتے ہوں گے, تو ہر آفس کا عام طور پہ ڈریس کوڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اگرچہ اس میں کچھ آزادی بھی ہوتی ہے, لچک ہوتی ہے, لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ بھائی کرتا شلوار میں آنا ہے, پینٹ شرٹ میں آنا ہے, ٹھیک ہے نا, اس رنگ کی چیز ہوگی اس کی نہیں ہوگی, ٹائی ضروری ہے نہیں ہے, کچھ نہ کچھ ڈریس کوڈ ضرور ہوتی ہے. میٹنگ کے اندر جب آپ آئیں گے تو آپ کا ایسا ہولیا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, بلکہ فوجی علاقے جو ہوتے ہیں اس میں باہر بڑا سا شیشہ بھی لگا ہوتا ہے کہ چیک کر کے آئیں کہ آپ آنے کے قابل بھی ہیں یا نہیں. تو ایک ڈریس کوڈ یا ایک معیار طے ہوتا ہے, اور ہم سمجھدار لوگ, ٹھیک ہے نا, دین کی سمجھ کی بات ہو, ہم سمجھدار لوگ اس کی سمجھتے ہیں بالکل کہ اس کو کرنا چاہیے, فالو کرنا چاہیے, کیونکہ ایک یونیفارمیٹی ہوگی اور سب لوگ ایک جیسے ہوں گے, ایک دوسرے کو سمجھنا سننا آسان ہوگا وغیرہ وغیرہ, بیسیوں دلائل کی بنا پر ہم سمجھتے ہیں یہ اچھا ہے, یہ کوئی غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے, اسکول میں سب بچوں کا ایک یونیفارم ہو, یہ اچھا ہے, بہ نسبت اس کے کہ کوئی کچھ پہن کے آ رہا ہے, کوئی کچھ پہن کے آ رہا ہے, یہ ہمیں کچھ سمجھ میں آتا ہے. تو ہم نے ٹائی لگائی, ہم نے بڑی استری کر کے کریز کے ساتھ کرتا وہ پینٹ شرٹ یا کرتا شلوار کچھ پہنا, اور ہم اس طرح سے اپنا پورا دن گزار کر آئے. اور جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہماری سمجھ ایک دم سے رخصت ہو گئی, ٹھیک ہے, ہم نے وہ میلی کچیلی جالی والی ٹوپی یا وہ کھجور والی جس کے بہت سارے تنکے نکل چکے تھے اس کو ہم نے ایسے رکھا سر پہ, اس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں کون سے زاویے سے رکھا, اور ہم نے کہا اللہ اکبر. تو آپ جو بات صبح کر رہے تھے وہ میں غلط نہیں کہہ رہا, وہ صحیح کر رہے تھے آپ, لیکن دین میں آ کے سمجھ کا نہیں. جب دین کا موقع آیا تو آپ کہتے بھائی جیسے میں آفس کے لیے نہایا تھا تو میں نہاؤں گا, چلو وضو کروں گا, اچھے طریقے سے صابن سے فریش ہوں گا, خوشبو لگاؤں گا, ٹوپی اچھی پہنوں گا, میں نے جب آفس کے لیے ٹائی 500 والی خریدی ہے تو 200-300 کی ٹوپی بھی خریدوں گا, سمجھ میں آتی ہے, ایک بار وہ پہن کر میں جاؤں گا, اور کوشش کروں گا کہ آفس میں جیسے میں ٹائم پر جاتا ہوں تو یہاں صفحہ اول میں پہنچوں گا, یہ سوچ سکتا ہے نا آدمی. تو وہ سمجھ جو آپ کی بیسیوں جگہ پر کام آ رہی تھی دین کے حوالے سے وہ کیوں کم ہو جاتی ہے؟ اگر وہ دین کے حوالے سے آپ کی وہی سوچ ہو جس کو ہم آج کل کہتے ہیں کہ یہ پروفیشنل آدمی ہے, ٹھیک ہے نا, تو پروفیشنل آدمی ہونا غلط نہیں ہے, لیکن دین میں نان پروفیشنل ہونا تو غلط ہے نا. سب کاموں کے اندر اونچی سوچ, اعلیٰ سوچ, سارے اہداف حاصل ہو جائیں, کوئی چیز پیچھے نہ رہ جائے, ٹھیک ہے, میری ترقی کے جتنے بھی وہ اشاریے ہیں وہ میں پورے فلفل کر لوں, کوئی چیز مجھ سے چھوٹ نہ جائے, غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے, کرو دنیا بھی کمانی سے, لیکن یہی چیز دین میں کیوں نہیں, کہاں سے اٹک رہی ہے بات؟ آفس میں اگر طے ہو گیا کہ ٹائی لگانا ضروری ہے تو تبھی آپ نے آفس میں باس سے جا کے پوچھا کہ حضرت یہ فرض کے درجے میں ہے یا واجب کے درجے میں ہے, اگر میں 3 دن نہ لگاؤں تو آپ کیا کریں گے, اگر میں 2 دن نہ لگاؤں تو آپ کیا کریں گے, اگر میں نے رنگ بدل دیا تو کیا ہوگا, ہر چیز کو آپ نے فرض سمجھا ہوا, ایسے ہی ہے نا بھائی, ورنہ باس ناراض ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, کمپنی جو ہے نا پھر ترقی نہیں دے گی بھائی, یہ تو لازم, اس کی تو کوئی گنجائش نکالیں مولوی صاحب, ٹھیک ہے, تو نکال دیں گے مولوی صاحب تو ہیں گنجائش نکالنے کے لیے, وہ تو نکال دیں گے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اوپینین کیا ہونا چاہیے, کہ جب ہم نے وہاں سمجھداری سے کام لیا تو یہاں سمجھداری میں کیا رکاوٹ ہے؟ لیکن انسان عام طور پہ دونوں جگہ برابر کی سمجھ کے ساتھ نہیں چلتے. میں صحابہ کرام کا ذکر کر رہا تھا, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ان کی سمجھداری تھی, کہ ان کے زمانے میں عقائد کے حوالے سے, عمل کے حوالے سے اگرچہ بہت ساری معلومات مختلف تھیں, اختلاف ہی نہیں ہوتا تھا, عقائد ایک رہتے تھے. بعد میں ایک آپ حضرات نے سنا ہو بیانات میں, ایک گروہ نکلا معتزلہ, تو معتزلہ وہ تھے جو کہ عقل کا استعمال زیادہ کرتے تھے, عقل کا استعمال, لیکن عقل کا استعمال زیادہ کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی عقل کو استعمال کرنے کے بارے میں بھی تو عقل نے کچھ سوچا ہوگا نا کہ کتنی استعمال کی جائے کتنی نہ کی جائے, تو اس کا بھی کوئی معیار ہوگا, تو اس معیار سے وہ ہٹ گئے, چنانچہ انہوں نے ایسے عقائد بیان کرنے شروع کیے جو عقل کے لحاظ سے ٹھیک تھے, ان کی عقل کے لحاظ, لیکن صحابہ کرام کی تشریحات کے خلاف تھی, ٹھیک ہے نا, صحابہ کرام کچھ اور کہہ رہے ہیں اور وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. مثلا ایک مثال دیتا ہوں, انہوں نے کہا کہ بندہ جو ہے وہ اپنے افعال جو ہے نا ان کو خود پیدا کرتا ہے, کیونکہ اگر وہ پیدا نہ کرے تو اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے, تو پھر اس کو جہنم میں کیوں ڈالنا ہے؟ ٹھیک ہے نا. ایک انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ بندہ جو ہے نا وہ اپنے افعال خود کرتا ہے, اللہ کا اس میں کوئی دخل نعوذ باللہ نہیں, عقل کی زور پہ. ٹھیک ہے نا. قرآن کریم تو کہتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, کہ تم کچھ چاہ ہی نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے تو تم چاہو گے. اللہ کی چاہت تمہاری چاہت سے ملے گی تو تم کچھ کر پاؤ گے, نہیں تو کر نہیں پاؤ گے. ٹھیک ہے نا. تو تم جو کرتے ہو, کرتے تو تم خود ہو کسی درجے میں, لیکن یہ اللہ کی چاہت کے ساتھ ہوتا ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کی مجال نہیں, کیسے کرے گا؟ قرآن کریم نے تو واضح حکم دیا اور صحابہ کرام بھی اس بارے میں واضح, لیکن ان کی عقل میں یہ پیدا ہو گیا سوال کہ جب بندہ اللہ کے لکھے ہوئے کو کر رہا ہے, جیسے لوگ کہتے ہیں نا تقدیر میں لکھا ہے تو پھر بندے کا کیا قصور, تو ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا اور انہوں نے اس کا جواب یہ نکالا کہ بندہ خود ہی کرتا ہے, بس چھوڑو. ٹھیک ہے. اور ان کو کچھ بادشاہوں کا وہ ساتھ بھی نصیب ہو گیا, تو تھوڑا سا زور ان کا ہوا, لیکن اہل سنت و جماعت کے جو بزرگ تھے انہوں نے ان کے اس موقف کو نہیں لیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ آتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو اللہ کی مخلوق نہیں مانتے تھے, اور یہ لوگ کہتے تھے وہ اللہ کی مخلوق ہے, اس پہ بحث ہوتی تھی, تو وہ بھی یہی فرقہ تھا. تو انہوں نے اہل سنت و جماعت کو بہت تکلیف پہنچائی, لیکن وہ زمانہ گزر گیا, پھر ہم ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے عقل استعمال کی غلط جگہ پر. بھائی عقل استعمال کہاں کی جاتی ہے میں بتاتا ہوں, جہاں پر پہلے سے کوئی بات طے نہ ہو. نہیں سمجھے, یعنی کوئی چیز طے ہو نا پہلے سے, تو اس کے بعد پھر اس میں عقل استعمال کرنا یہ عقل کا حیضہ ہے, عقل کے خلاف ہے. ٹھیک. اس بارے میں یہ بات طے تھی, قرآن میں بھی طے تھی, صحابہ کرام میں بھی طے تھی, اور دین تو وہیں سے آیا. ہمارا دین تو کوئی عقل سے سوچا تو نہیں گیا, کسی فلاسفر نے تو نہیں بنایا, ہمارا دین تو نبی کے ذریعے آیا. تو جب نبی کے ذریعے ایک چیز آ گئی, کنفرم ہو گئی, اب عقل کی بنیاد پر غور تو کر سکتے ہو لیکن عقل کی بنیاد پہ بدل نہیں سکتے. انہوں نے بدلنے کی کوشش کی, تھوڑا سا زور تو ہر کال کے اندر ہوتا ہے, ہر گمراہ آدمی کے پیچھے بھی دو چار آدمی لگ جاتے ہیں, کچھ عرصہ وہ چلتا رہا سلسلہ. اللہ تعالیٰ نے پھر اہل سنت والجماعت کو دوبارہ سے اونچا کر دیا, اور اب ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. تو میں عرض کروں کہ عقل کا غلط استعمال, یہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی, یہ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تھا, لیکن ہم کہتے تھے نہیں, اللہ نے کچھ نہیں اتارا اور تم گمراہ ہو. اور اس کے بعد پھر وہ یہ کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل, وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم دو میں سے ایک کام کر لیتے, یا تو ہم سن لیتے, یعنی کسی کی سن کے مان لیتے نبی کی, او نعقل, یا ہم عقل کو صحیح استعمال کر لیتے. یعنی جس کے پاس عقل کی کمی ہے یا اس کے پاس معلومات پوری نہیں ہے, اس کا تو حل یہ ہے نا کہ وہ کسی سے پوچھ لے. تو نبی آئے اور بتا رہے ہیں اور معجزے سے یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں. اب وہ جو کہہ رہے تھے کاش ہم وہ سن لیتے, یا ہماری عقل ہی ہماری صحیح رہنمائی کر دیتی, اگر ان میں سے ہم کوئی ایک کام کر لیتے مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ, انہوں نے اپنے اصل جرم کا اقبال جرم کر لیا, اصل جرم تسلیم کر لیا. اصل جرم کیا ہے؟ کہ انہوں نے عقل کو غلط استعمال کیا. اللہ کو نہ ماننا یہ اس عقل کے غلط استعمال کا ایک نتیجہ ہے. اگر عقل کو صحیح استعمال کرتے تو اللہ کو بھی مانتے اور بقیہ چیزوں کی بھی سمجھ ان کو آ جاتی. ابھی قریب میں ایک مجلس تھی, اس میں مارکیٹنگ کے شرعی احکام, شریعت مارکیٹنگ کے بارے میں کیا کہتی ہے, ٹھیک ہے, اس حوالے سے ایک گفتگو تھی. اور ہم تو ویسے گئے تھے مہمان کے طور پہ, اور جن حضرات نے وہ 3-4 مہینے انہوں نے کام کیا تھا وہ پیش کرنا تھا انہوں نے, تو وہاں پر دو گروپ بنے ہوئے تھے. ایک گروپ تو وہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ مارکیٹنگ کے حوالے سے جو آج کل چل رہا ہے سلسلہ کہ کچھ نہ کچھ طے کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو اتنا سیل کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی اس کا ٹارگیٹ یا اور اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا یہ تو صحابہ کی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتا, صحابہ کی زندگی میں بس کام ہو رہا ہوتا تھا, ایسے کوئی ٹارگیٹ وارکیٹ نہیں ہوتا تھا, تو لہذا ہم صحابہ کی زندگی کے مطابق چلیں گے, ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, ایک اوپینین یہ بنا. اچھا دوسرا اوپینین یہ بنا کہ نہیں بھائی ٹارگیٹ کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, ہر آدمی سست ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, یہ آدمی جائے گا سارا دن گپے مارے گا, اپنے دوستوں میں گھومے گا, آ کے گائے گا بھائی آج نہ ہو سکا, آج کام نہ ہو سکا, تنخواہ دے دیں, تنخواہ میں تو کمپرومائز نہیں کرے گا لیکن کام میں کمپرومائز کرے گا. تو دوسرا اوپینین بھی ایک جاندار اوپینین تھا, دونوں کی بحث تھی. تو وہ جو پیش کر رہے تھے وہ خود کنفیوز تھے کافی, تو پہلے تو میں نے ان کو کہا آپ کو پیش ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, پہلے کنفیوژن دور کرنی چاہیے پھر پیش کرنا چاہیے, یعنی اپنی کنفیوژن کو اتنے لوگوں میں آپ منتقل کر رہے ہیں, تو پہلے خود تو طے کر لیں کہ صحیح بات کیا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ نے ٹارگیٹ کی بات کی ہے نا, یہ تو ایک انتظامی چیز ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ تیز کام کریں. صحابہ کرام میں کوئی آدمی ایسا تھا نہیں جو تیز کام نہ کرتا ہو, ٹھیک ہے, اب نتیجہ یہ ہوتا کہ اگر آپ ٹارگیٹ رکھتے نا تو صحابہ کرام کم کام کرتے ہیں. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تبوک کے موقع پہ گھر کا سارا سامان لیا ہے, فرض کریں ہم نے ٹارگیٹ رکھا ہوتا کہ گھر کا آدھا سامان لانا چاہیے تو وہ اپنے گھر کا آدھا لاتے تو پیچھے رہ جاتے نا, ان کے اندر تو اس سے زیادہ صلاحیت تھی پہلے سے. یہ ٹارگیٹس اور یہ سافٹ ویئر تو ہم جیسے ناکارہ لوگوں کے لیے ہیں جو کچھ کرتے نہیں ہیں, تو ہمیں کیونکہ کرنا نہیں ہے تو پھر ہمارے آگے ایک ڈنڈا بھی ہوتا ہے ایک گاجر بھی ہوتی ہے تاکہ ہم دوڑیں. اور صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر لیا تھا, کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے, نہ کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں. ان کو اگر کہہ دیتے کہ بھائی تم نے نا رات کو اتنی تہجد پڑھنی ہے تو وہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہ پڑھتے, تو وہاں نہ مقرر کرنا اس مقصد سے تھا. اور آج اگر مقرر کیا جاتا ہے ایک انتظامی چیز ہے تو افراد دیکھ لو کہ ان افراد پر آپ صحابہ والے چیزیں اگر فٹ کرو گے تو الٹا ہو جائے گا مسئلہ, وہاں تو صحابہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور یہ پہلے سے پیچھے ہیں, تو ان کو آپ کو ٹارگیٹ بھی نہیں دو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ فہم ایک میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک فہم ہے کہ آپ دین کو جب سمجھیں گے تو ایک بہت بڑے اس کو فریم ورک کے اندر سمجھیں گے, ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ کسی ایک حدیث ایک آیت یا ایک مسئلہ, ٹھیک ہے نا, کسی بزرگ سے سنی ہوئی ایک حکایت یا آپ کے دماغ میں آنے والی ایک خرابی, ٹھیک ہے نا, اس کو میں کیا کہوں جو دماغ میں آتا ہے, تو ایک خرابی کی وجہ سے سارے دین کے مسئلے نہیں بدل جائیں. تو ہمیں اس میں کسی یا تو وقال لو کنا نسمع ناقل, یا تو کسی ایسے سمجھدار آدمی کا چناؤ کرنا چاہیے جو سمجھ کے ہمیں سنا دے اور ہم عمل کر لیں, یا ہم خود اتنے سمجھدار ہو جائیں. اور سمجھداری کی بات یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ آپ کی سمجھداری کو ماننے لگے, ٹھیک ہے نا, ورنہ تو ہر پاگل یہ کہتا ہے میں ملک کا صدر ہوں وزیر اعظم ہوں, اسے نیچے تو نہیں آتا, تو ہر پاگل بھی اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے. تو سمجھدار وہ ہوتا ہے جس کی سمجھداری کی گواہی دوسرے دیں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ، اوزائی رحمت اللہ علیہ، یہ حضرات مجتہدین ہیں اور دین کا انہوں نے ایک ایک فقہ مدون کر کے گئے ہیں. تو ان کے پاس جو سمجھ ہوگی بڑی اعلیٰ ہوگی، لیکن ان میں سے ہر ایک صرف عقائد کے اندر تو پکی بات کرتا ہے، باقی ہر جگہ ذرا ڈھیلی سی بات کرتا ہے، یہ سمجھ کی وجہ سے. ورنہ اس نے ریسرچ تو بہت کی ہے. اگر اس کی آدھی ریسرچ بھی میں کروں گا، میں کہوں گا بالکل ایسا ہونا ضروری ہے، کیونکہ میرے نزدیک میں حتمی بات پہ پہنچ گیا ہوں. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو انسان محقق ہوتا ہے، دین میں زیادہ ریسرچ کرتا ہے، زیادہ پڑھتا ہے، زیادہ پڑھتا ہے، زیادہ پڑھتا ہے، تو وہ بالآخر تھوڑا سا ڈھیلا ہو جاتا ہے، بالآخر ڈھیلا ہو جاتا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ یار یہ اس کے اندر وہ تسلم نہیں ہے جیسے فلاں مولوی صاحب کے اندر ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ یوں ہے، پھر جب وہ مزید ریسرچ کرتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے اس میں ایک صورت یہ بھی ہے. تو دو صورتیں ہونے کی وجہ سے اس کا جو وہ ایک حتمی انداز تھا سوچنے کا، وہ تھوڑا سا ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. اب وہ تھوڑا سا ڈھیلا ہو جاتا ہے، پھر مزید پھر مزید پھر مزید. تو جب ساری زندگی وہ آپ دیکھیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کو آپ دیکھیں، جب مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو آپ دیکھیں، یعنی جنہوں نے عمریں لگا دی پڑھ پڑھ کے، آپ ان سے بات کریں تو ان کے اندر ذرا بھی کوئی جارحانہ انداز نہیں ہوتا ہے، بالکل مٹے ہوئے پامال. تو یہ توازن کہاں سے آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں اتنی صورتیں ہیں، اب میں کیا بات کہوں، اور میری بات سے کہیں کوئی سامنے والا جو ہے وہ کسی غلط چیز میں نہ پڑ جائے، اور اس میں تو یہ صورت بھی ممکن ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ان کے پاس بہت ایک بڑا ذخیرہ ہے، اور ہمارے جیسے عالم کے پاس آپ کے لیے ایک ہی دوا ہے. وہ جو چھوٹے علاقے کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، وہ جو مریض میں جاؤ وہ ایک لال دوا اٹھا کے دے دیتے ہیں. تو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی دوا ہے جو آتا ہے، ہاں بھائی تمہاری کھانسی ہے تمہارے لیے بھی یہی ہے، تمہیں بخار ہے یہ لو، ٹھیک ہے نا، ہر آدمی کو ایک ہی دوا چلتا کر دیتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے دیکھتا بہت دیر تک ہے، دوا تھوڑی سی دیتا ہے اور وہ مختلف ہوتی. تو خیر موضوع کافی طویل ہے، بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم دے دے، دین کا تفقہ دے دے، دین کی سمجھ دے دے، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے پاس آ جائے، بیسیوں رکاوٹیں ہماری خود بخود ختم ہو جائیں. ابھی قریب میں ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، وہ ان کے گھر میں ایسا مسئلہ ہے تھوڑا کہ ایک بھائی تو این ای ڈی میں ہوتے ہیں تو ان کی آمدنی ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے بھائی جو ہیں وہ یہ مووی وغیرہ بناتے ہیں تو ان کی آمدنی ٹھیک نہیں ہے. اب وہاں جاتے ہیں تو مسئلہ ہے، ہمارے گھر والوں کے بھائی ہیں سارے تو قریبی رشتہ ہے. تو اچھا ہمارے گھر والے بھی عالمہ ہیں، تو ان کے ذہن میں وہی مسئلہ تھا کہ بھائی حرام آمدنی ہے، جائیں گے حرام کھانا پڑے گا تو نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ کب تک نہیں جائیں گے، رشتہ دار تو پکے ہیں، مرنے تک رشتہ نہیں ختم ہو سکتا، تو کب تک نہیں جائیں گے، تو کچھ حل سوچو. اب تم ایسے کہہ دو میں نہیں آ رہی تو یہ تو مسئلہ حل نہیں. تو پھر انہوں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا چلیں ہم پورا اہتمام تو نہیں کر سکتے، بریانی ہم اپنے پیسوں کی بنوا لیں گے، ٹھیک ہے نا، باقی جو ہے قورمہ وہ بھائی کے پیسوں کا ہوگا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم باقی جو دیگر چیزیں دہی وہی ہیں وہ بھی آپ صحیح کر لیں، یہ نہ ہو کہ وہ پھر ہم پریشانی ہوتے رہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، بس سوائے قورمے کے سب چیزیں ٹھیک ہوں گی نا. تو ہم نے کہا ہم آ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو ہم چلے گئے، تو الحمدللہ اچھا ہو گیا. وہاں ہم گئے تو میرے بیٹے نے بھی ابھی قریب میں ان سے قرآن کیا، تو وہ انہوں نے ان کو کچھ ہدیہ دینا چاہا اور مجھ سے کہنے لگے اگر تھوڑا سا بیان ہو جائے. میں نے کہا بہت اچھی بات. تو ہم بیٹھ گئے، بیان ہو گیا. بیان تو ہمارا ظاہر ہے حفظ ہو یا کچھ بھی ہو، ہم نے تو لوگوں کو ہی سمجھانا ہوتا ہے. تو وہ سارے لوگ جن کو میں بہت عرصے سے سمجھانا چاہ رہا ہوں لیکن وہ میرے ہتھے نہیں چڑھتے تھے، تو وہ خود بخود ایک نظم سے چڑھ گئے. اور ان کو محسوس بھی نہیں ہوا کیونکہ نہ میں نے کوئی اس کی منصوبہ بندی کی نہ کوئی سلسلہ, لیکن ہم نے یہ سوچا کہ بھائی رشتہ داروں سے کتنا دیر تک کٹے رہیں گے, تو کوئی شریعت میں کچھ سوچیں, کوئی حل نکالیں, حرام میں تو نہیں جائیں گے, ایسے تو نہیں ہوگا کہ وہاں جا کے رشتہ داروں کے گھر میں حرام کھائیں, لیکن حلال کے اندر کوئی صورت نکل آئے. تو ہم نے وہ کوشش کی, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ معاملہ بھی اچھا ہو گیا, صلہ رحمی بھی ہو گئی, اور اچھا خاصا تفصیلی بیان ہو گیا, اور ان حضرات میں بہت سارے لوگوں نے اور خاص طور پہ جو حرام میں زیادہ ملوث تھے انہوں نے اس کو بہت یعنی اپریشیٹ کیا اور بہت زیادہ اس پر خوشی کا اظہار کیا, اور آگے کے لیے بھی ایک سلسلہ بن گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب ہر جگہ پر اٹکنا نہیں ہے کہیں, دین تو بالکل ایک بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے, ہر چیز کا حل موجود ہے, سمجھ کی ضرورت ہے. اگر آپ کے اندر سمجھ ہے آپ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں. وہ حل یہ نہیں ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے حلال اور حرام کو مکس کر دینا, یہ نہیں, حلال حرام سے بچتے ہوئے, لیکن آپ سوچیں کہ اس کا کیا صورت ہو سکتی ہے جس سے میں رشتہ داری کا حق بھی نبھا لوں, ٹھیک ہے نا, دوستی یاری بھی نبھا لوں. کسی چیز میں اسلام کاٹتا نہیں ہے. اپنے شعبے بعض ساتھی ہوتے ہیں وہ اپنے ہر شعبے کے اپنے مسائل ہیں, حلال شعبوں کے, یعنی کسی شعبے میں رشوت بہت ہے, ٹھیک ہے نا, کسی شعبے میں اگر وہ دھوکہ نہ دے تو کوئی لیتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کسی شعبے میں اس کی زبان بہت چلانی پڑتی ہے, تو زبان چلانے میں تو لوگ آتے ہیں. اس اعتکاف میں ایک ساتھی آئے, کہنے لگے کہ مولانا صاحب میں تو بس تنگ آ گیا ہوں نا موبائل کے کام سے. میں نے کہا کیوں بھائی موبائل کے کام میں کیا ہوا؟ تو کہنے لگا بس جب تک ہم اس میں غلط نہ بتائیں چیز بکتی نہیں, اور جب تک ریپیئرنگ کے کام میں بڑا مسئلہ نہ بتائیں تب تک کوئی پیسے نہیں دیتا. تو میں نے کہا یہ تو غلط ہے, دھوکہ دے کے تو پیسے نہیں لے سکتے. تو کہنے لگا پھر میں کیا کام کروں؟ میں نے کہا کیا کام نہ کرو, زبان ٹھیک کرو, موبائل کی جگہ استری ٹھیک کرو گے تو موبائل اور استری میں تو کوئی فرق نہیں ہے, وہاں پہ بھی الٹا بتاؤ گے تو کوئی آئے گا, تو مسئلہ تو وہ ہے, وہیں اٹکا ہوا ہے. موبائل اور استری کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی زبان چل پڑی ہے, اس کو روکنا ہے. تو میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صحیح بات بتائیں اور مناسب قیمت لیں اور اپنی ساکھ بنائیں, ٹھیک ہے نا, مارکیٹ میں یہ بات طے ہو, ہر آدمی دو نمبر ہی کرتا ہے, یہ آدمی صحیح بات کہتا ہے تو سارے گاہک آپ کے. اسی طریقے سے میں نے کہا جو دیندار لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی باشرا آدمی کے پاس چلے جائیں, تو اس طرح کے گاہک بھی آئیں گے آپ کے پاس اور بھی آئیں گے, اور اللہ تعالیٰ برکت الگ سے دے گا. تو مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے, لیکن مسئلہ آپ کی سمجھ سے حل ہوگا, مسئلہ کوئی اوپر سے کوئی چیز ایسی نازل نہیں ہوگی کہ اس کے ذریعے مسئلہ حل ہو, یا کوئی عالم ایسی بات کہہ دے گا اس سے مسئلہ حل ہو, مسئلہ اندر سے حل ہوتا ہے. تو جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہاں بھائی یہ سمجھ کی بات ہے اور اس طرح سے میں کروں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا, تو مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. تو وہ صاحب جو تھے وہ خیر پہلے ایک دو دن تک پریشان رہے, لیکن پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ واقعتاً مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ یہ مسئلہ میرا اپنا ہے, کیونکہ کسی گاہک نے مجھے نہیں کہا کہ تم جھوٹ بولو گے تو میں لوں گا, گاہک تو یہ چاہتا ہے کہ میں سچ بولوں, لیکن کیونکہ مارکیٹ کا ایک ٹرینڈ ہے, ہر آدمی ہر سیل مین جو ہے اس کی تربیت یہی ہے کہ بھائی تو نے بہت بڑا چڑھا کے بولنا ہے اور پھر رعایتیں کر کے آدھی قیمت میں دے دینا ہے, تو کیونکہ وہ ٹرینڈ ایسا ہے اس ٹرینڈ کا حصہ بنتے ہوئے آدمی پریشان ہوتا ہے. آپ نیا ٹرینڈ بناؤ, صحابہ کرام کا نیا ٹرینڈ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہودیوں کا غلبہ تھا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ جا کر اپنے وہ نیزہ اور تلوار آپ کے پاس تھی, آپ نے جگہ کا تعین کیا, فرمایا کہ یہاں پر مسلمانوں کا بازار ہوگا, سکل مدینہ, ٹھیک ہے نا, مدینہ کا بازار یا مسلمانوں کا بازار ہوگا. تو مسلمانوں کا ٹرینڈ اور بازار ہی الگ کر دیا کہ تم یہودیوں میں گھسے رہو گے تو تم انہیں کی چیزیں چلاتے رہو گے, تمہاری مارکیٹ الگ ہونی چاہیے, تمہیں الگ انداز سے کام کرنا چاہیے, تم ایک نیا نمونہ سامنے لاؤ, نیا ماڈل سامنے لاؤ, اور اس کے ذریعے سے پھر آہستہ آہستہ اور لوگ تم سے ملتے جائیں گے, مسئلہ حل ہو جائے. تو خیر بات شروع ہوئی تھی رمضان سے کہ رمضان کے بعد جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادات کر کے اور علماء کی بیانات سن کے کچھ علمی اور عملی کچھ ترقی ہم نے حاصل کی ہے, اللہ تعالیٰ اس ترقی کو پائیدار بنا دے اس کی پائیداری میں ایک بنیادی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ ہمارے دین کی سمجھ کی کمی ہے. اور میں نے جیسے آیت کے ذریعے عرض کیا اور بھی کچھ حدیثیں آیتیں میں نے پڑھی تھی, تو ان سب کا حاصل یہی ہے کہ انسان کو عقل استعمال کرتے ہوئے خوب اپنے آس پاس کی معلومات اور غور و فکر کرنا اور علماء کی باتوں کو سننا, مسلسل سننا, جتنا آپ کا ڈیٹا بڑھے گا آپ اچھا سوچنے میں قادر ہوں گے. اور کسی جگہ آپ نے اٹکنا نہیں ہے, دین میں کہیں رکاوٹ نہیں ہے, دین میں کہیں پہ تنگی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی ایسی جگہ آپ مجھ کو, میں یعنی چیلنج کر سکتا ہوں کہ آپ کوئی ایسی جگہ مجھے نہیں بیان کر سکیں گے جہاں پر کوئی شریعت کا حکم اور کوئی رستہ اس کے لیے موجود نہیں ہوگا. ضرور ہوگا, غور کرنے کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ حضرات علماء سے پوچھتے بھی رہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے طور پہ سوچتے بھی رہیں. جیسے میں نے یہ عرض کیا نا کہ میں نے جو رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیا, یہ کوئی مفتی مجھے نہیں سمجھا سکتا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میرے حالات تو اس مفتی کو نہیں پتا. مجھے پتا ہے کہ میں اپنے کس رشتہ دار سے ایسا ڈیلنگ کر سکتا ہوں, کس رشتہ دار سے ایسا ڈیلنگ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. کون سا ایسا ہے کہ جس سے میں ملوں گا تو میرا دین زیادہ تباہ ہو جائے گا, تو ٹھیک ہے کچھ عرصہ میں نہ ملوں. تو ہر ایک سے الگ الگ ڈیلنگ کرنا یہ دین کی سمجھ ہے. اور جو مفتی بتا رہا ہے وہ صرف مسئلہ ہے, مسئلے اور دین کی سمجھ میں فرق ہے, ٹھیک ہے نا. ایک ہی مسئلہ ہوگا, وہ کہیں یوں استعمال ہوگا, کہیں یوں استعمال ہوگا, کہیں یوں استعمال ہوگا, کہیں یوں ہوگا. جو استعمال کا مسئلہ آئے گا وہاں پر آپ کی اپنی دین کی اہمیت, دین کی سمجھ, دین کا تفقہ, اس کا بڑا دخل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے دے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. عمل کرنے میں جو اس طرح کی تکنیکی رکاوٹیں ہیں کہ ہمارے دماغ میں کوئی بات آ جاتی ہے, اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تہجد کون سا ضروری ہے, ایک تکنیکی رکاوٹ ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی تہجد آپ پڑھ سکتے ہیں, ہٹے کٹے ہیں, دو رکعت پڑھنے کے لیے اتنی زیادہ بحث کی کیا ضرورت ہے. آپ پڑھ لو, غیر ضروری سمجھ کے پڑھ لو, ٹھیک ہے نا, فرض سمجھے بغیر پڑھ لو. تو وہ نہیں پڑھ رہا, لیکن فرض ہے یا نہیں ہے اس پہ بحث کرنے کے لیے پانچ چھ گھنٹے فارغ ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ عمل کا طریقہ نہیں ہے. عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو کرو, اور جہاں رعایت ہے ٹھیک ہے وہاں پر آپ اگر کبھی نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا اگر کوئی معمول ہو تو اگر وہ نہ چھوٹ جائے, یعنی عام معمول, حزب کا لفظ آئے کہ کچھ حصہ وہ پڑھتا تھا, اس حصے میں اگر اس سے ناغا ہو جائے, فرمائے کسی اور وقت میں اس کو پورا کر لے. یہ فرض واجب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس بات کا مسئلہ ہے کہ عادت خراب نہ ہو. بھائی تم ہمیشہ درود شریف پڑھتے تھے اور آج نہیں پڑھی, تمہارے دماغ میں یہ شیطان نے خیال کیوں ڈالا کہ ویسے بھی ضروری نہیں تھی, تم نے تو سارا درود شریف کا مزہ خراب کر دیا. یعنی درود شریف تم اسی وقت پڑھو گے جب تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ پڑھنے سے تمہیں گناہ ہو جائے گا تب پڑھو گے, یہ تمہاری محبت ہے. تو تم پڑھو, اور کبھی رہ جائے اللہ معاف فرمائے گا, اور اگر رہ جائے دوسرے وقت میں پورا کر. تو ہماری اپروچ یہ ہو کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, نہ کرنے کا ہمارے یہاں کوئی سوال. جتنے بھی اس کے تکنیکی مسائل ہیں ہم ان سب سے فارغ ہو کر, یہ علماء کے کام ہے. علماء جانے بھائی یہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, سنت موقعہ ہے, مکروہ تحریمی ہے, مکروہ تنزیہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سب علماء کے کام ہے. مجھے تو بتاؤ یہ کرنا یہ نہیں کرنا, میں یہ کروں گا اور جب اٹکوں گا علماء سے پوچھوں گا بھائی یہ رہ گیا کیا کروں, علماء بتائیں گے بھائی سجدہ صاحب کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو گا. لیکن یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں یہی پوچھتا رہوں ہر وقت علماء سے. یہ تو علم ہے, اور علم جو ہے یہ اگر عمل نہ ہو تو وبال ہے. علم اگر عمل نہ ہو تو پھر وبال ہے, اسے تو پکڑ ہوگی کہ بھائی آتا تو اتنا تھا, کرتا اتنا سے تھا, ایک دوسرا آدمی تھا اس کو جتنا آتا تھا اس نے اتنا کیا, چلو وہ تو معاف کیا ہم نے, تمہیں اتنا سارا آتا تھا تم نے, اور ویسے تو ایسے ہی کرتا تھا جیسے افلاطون ہے, اتنا بڑا فلسفی ہے, اور عمل کے لحاظ سے بالکل فارغ. تو یہ تو وبال ہے. شیطان کو تو یہی مسئلہ تھا نا, شیطان کے اندر دین کی سمجھ نہیں تھی. شیطان کے اندر اس نے کہا کہ میں آپ کا بنا ہوں, میں اونچا ہوں, اور یہ جو انسان ہے آدم علیہ السلام ہے یہ تو مٹی کے ہیں, یہ تو نیچے پاؤں میں آتے ہیں. اچھا یہ بات بہت زیادہ غیر معمول نہیں ہے, معمول بات ہے نا. آگ میں شعلے ہوتے ہیں, ऊपर उठती है उसकी एक वैल्यू होती है उसको देख के एक रोब कायम होता है मिट्टी से कुछ भी नहीं होता बात माकूल है लेकिन ये उस वक्त माकूल होती है जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म ना आता हुक्म आने के बाद दिमाग लड़ाना फजूल हुक्म आ गया अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसे करो जिसने अकल दी वो कह रहा है तुम्हारा फार्मूला गलत है ऐसे करो अब भी फार्मूले सोच रहा है ये बेवकूफी तो शैतान ने भी बहुत सारे इल्म के साथ बेवकूफियां की हैं ठीक है ना और दुनिया में जितने गुमराह फिरके गुजरे हैं जितने लोग अमल से खाली हैं वो ये बेवकूफियां करते रहते हैं मुसलसल ठीक है ना उनको ना नमाज पढ़नी है ना रोजा रखना है ना सुन्नत करनी है ना फर्ज करना वो हर चीज से जान छुड़ा रहे हैं बहसों में लगे हमें ऐसे नहीं होना चाहिए हम अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होने वाले लोग हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी जगह फरमाया कुरान करीम की 20वीं आयत है कि जब इनके सामने आयात अल्लाह ताला की पढ़ी जाती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं रोंगटे खड़े हो जाते अल्लाह ताला का हुक्म आता है तो फौरन कभी तारी हो जाती है तो हम तो वो लोग हैं कि हमारे दिल पर अल्लाह की बात फौरन असर करने वाली है हम वो लोग नहीं हैं जो पहले आयत सुनते हैं फिर उसका तर्जमा करते हैं फिर उसकी तशरीह करते हैं फिर उसके इख्तलाफात रटते हैं और उन बहसों में पड़े रहते हैं और अमल का मौके नहीं आता हम वो लोग नहीं तो ये बातें भी जरूरी हैं क्योंकि दीन का इल्म का महफूज रखना लेकिन ये उलमा का काम यानी हर काम हमने हर तकनीकी बात डॉक्टर के हवाले कर रखी है और खूब खाते हैं दबा के ऐसा है नहीं या हमने कभी सेब खाते हुए सोचा हो कि कोई थर्मामीटर लगाए कि कितने कैलोरी अंदर चले गए कितने नहीं गए कितने विटामिन गए कितने नहीं गए कोई सोचा कभी खा लिया बस जो होना होगा हो जाएगा ठीक है ना सेब तो अच्छी चीज है मुफीद चीज है हम ब्रोस्ट खाते हैं और इस तरह की उठपटांग चीजें खाते हैं और बहुत बड़ी मिकदार में खा लेते हैं और डॉक्टर के हवाले कर देते हैं कि चलो जब बीमार होंगे तो डॉक्टर मसला हल कर देंगे ऐसे ही होता है ना कभी अमल में पीछे हटे आप लोग है? खाने के अमल में कोई पीछे हटा है अमल करते हैं तकनीकी मसाइल डॉक्टर के वाले डॉक्टर कहेगा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था जी जी अब तो हो गया अब बताए क्या करना है और डॉक्टर बताएगा ये कर लो ऐसे होता है दीन में कहा हमारी परेशानी दीन में भी ऐसे ही करते कि करते चले जाते अमल और उलमा के पास जाते उलमा बताते भाई ये इतना फर्ज नहीं है ये थोड़ा सा छोड़ भी सकते हो ठीक है ना ये चीज थोड़ी सी कम भी कर सकते हो तो वहां पर वहां की सारी तकनीकी मसाइल हमने खुद अपने दिमाग में और हमने ठेका ले लिया उसको उलमा से मसला पूछने के बजाय अक्सर लोग उलमा से तकनीकी बहस करते हैं फिर मौलवी साहब अगर ये सूरत हो जाए फिर क्या होगा फिर अगर ये सूरत हो जाए और अगर ये सारी चीजें खत्म हो जाए और ऐसा हो जाए अगर कोई इंसान ऐसा हो जो कि जंगल में पैदा हुआ हो उसने कभी कुछ सुना ही ना हो उसका क्या हुक्म होगा और फला 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 सारे तकनीकी मसाइल खुद अपने दिमाग में लेने की कोशिश कर रहे हैं तो बेवकूफी है या नहीं दीन की समझ तो ना हो दीन की समझ तो ये है कि जो पता चलता जाए अमल में आता जाए ठीक है ना तकनीकी पैसे आप जितनी भी करोगे आप जाहिर है आलिम की टक्कर पे नहीं आ सकोगे उसने 8-10 साल लगाए आप चंद घंटे लगाओगे तो उससे तो मसला हल नहीं होगा तो वो जिन लोगों के जिम्मे लग गया है ना बस वही लोग इसके लिए मुनासिब हैं हम तो अमल वाले लोग हैं हमें तो अमल करना है हमें तो एक काम करके दिखाना है वो उलमा जो थ्योरी पढ़ते हैं ना उसका एक मुआशरा जब तश्कील होता है हम तो उसके अमली लोग हैं तो हमने ये करना है तो अगर हम इस सोच पे आ जाए तो अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह वो जो मैंने अर्ज किया शुरू में कि जहन्नम से रिहाई का जो सनद है इंशाल्लाह वो हमारी पक्की हो जाएगी इसे भी जहन्नम से रिहाई तो उसी को मिलेगी जिसके आमाल नजर आ रहे हो कि वाकईतन बदल गए और जिसके आमाल नजर ना आ रहे हो उसके बारे में ये सोचना मुश्किल है क्योंकि हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमल करो कुल्लू मियसर लिमा खुलिकला तुम्हें से जिसको अल्लाह ने जिस चीज के लिए बनाया है उसी की चीज की उसकी तौफीक होगी यानी अगर जहन्नम के लिए बनाए तो जहन्नम के अमल की तौफीक होगी अगर जन्नत के लिए बनाए तो जन्नत के अमल की तौफीक होगी अब अगर कोई आदमी जन्नत के अमल करता जा रहा है तो हम उसके बारे में अच्छा गुमान रखेंगे और अगर खुदा ना खास्ता कोई जहन्नम के अमल कर रहा है और उसमें रमजान में तो बचा हुआ था अब उसमें लग गया तो अल्लाह माफ फरमाए एक खतरा है हम तो उसका अल्फाज कहते हुए भी डरते ٹھیک ہے نا, تو ایک خطرہ ہے اور اس خطرے سے ہم سب کو بچنا بچانا ایک دوسرے کو بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ, جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ اس میں جو باتیں اللہ تعالیٰ آپ کی منشا کے مطابق ہو گئیں, اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو گئیں, اے اللہ ان کو ہمارے دلوں میں اتار دیں, اے اللہ ان کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما دیں, اے اللہ ان کے مطابق ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اے اللہ, جو باتیں سبقت لسانی کی وجہ سے غلط ہو گئیں, اے اللہ ان کو ہمارے دلوں سے معاف فرما دے, اے اللہ ان کو ہمارے حاشیہ خیال سے بھی دور فرما دے, اے اللہ جو باتیں درست ہو گئیں اے اللہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما, اے اللہ دین کے بارے میں ہمیں سمجھدار بنا دے, اے اللہ دین کے بارے میں ہمیں متفق بنا دے. اے اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی دعا کی ہے, اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما, اے اللہ ایسا علم عطا فرما جس کے بعد ہم عمل کر سکیں, اے اللہ ایسے علم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے جس سے کوئی نفع نہ ہو, اے اللہ ہمیں ایسے تمام علوم سے دور رکھ, اے اللہ ہمیں علماء سے احکام پوچھ کر, عقائد پوچھ کر, اے اللہ معاشرت پوچھ کر, اخلاق پوچھ کر اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگی کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اے اللہ اسلام کا عملی نمونہ بنا دیجیے. اے اللہ, کفار جب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اے اللہ وہ اسلام کی طرف آنے لگتے ہیں, اے اللہ جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. اے اللہ قرآن کریم میں اور ہمارے طرز زندگی میں جو فرق ہے اے اللہ اس کو دور فرما دے. اے اللہ, ہم جو کفار کے لیے اسلام کا باعث بننے کے بجائے اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں, اے اللہ اس کوتاہی کو معاف فرما دے. اے اللہ, آئندہ کے لیے ہمیں ان کے لیے ایک نمونہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, دین کے جتنے بھی شعبے ہیں اے اللہ ان کے اندر علماء کام کر رہے ہیں, مجاہدین کام کر رہے ہیں, اللہ تبلیغی جماعت کے ساتھی کام کر رہے ہیں, خانقاہی بزرگ کام کر رہے ہیں, اللہ سیاسی لوگ ہیں, اے اللہ جتنے بھی شعبے ہیں اللہ سب کو زندہ فرما. اے اللہ, سب میں جو لوگ لگے ہیں ان کو اخلاص عطا فرما. اے اللہ, اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ حسن زن کے ساتھ اے اللہ ایک دوسرے کی رعایت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے تمام شعبوں میں رجال کار پیدا کرتے تھے, اللہ علماء کرام کو, ہمارے مدارس کو, ہمارے دینی طبقے کو ایسے رجال کار پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ان کی تربیت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہمارے گھروں کے اندر بھی دین کو زندہ فرما دیجیے. اے اللہ, خواتین کے اندر بھی دین کو زندہ فرما دیجیے. اے اللہ, خواتین کے اندر یہ رکاوٹ زیادہ ہے کیونکہ ان کی زبان زیادہ چلتی ہے, جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر میں نے دیکھا کہ اہل نار میں سے جہنم والوں میں عورتیں ہیں. اے اللہ, وہ بندیاں بھی ہماری وجہ سے دین سے دور ہیں, ہم دین سے دور ہوتے ہیں, اے اللہ ان تک بھی دین کی بات نہیں پہنچ پاتی. اے اللہ, ان تک دین پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ, ان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, قرآن کریم نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہم سب جو ہیں ان کے نگران ہیں, اور ان کے نگران کی حیثیت سے ہم سے پوچھ گچھ ہوگی. اے اللہ, اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اپنی اولاد کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, قیامت کے قریب کا زمانہ ہے, فتنے کا زمانہ ہے, اور اس زمانے کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنے عقائد سے اور اپنے اعمال سے ہٹتے جا رہے ہیں. اے اللہ, ہمیں اپنی اگلی نسلوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اگر ہم باعمل ہوں گے ہماری اولاد ہم سے خود ہی سب کچھ سیکھ جائے گی. اے اللہ, ہم اپنی اولاد کو تو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. اے اللہ, ہمیں اس دوغلے عمل سے محفوظ فرما. اے اللہ, ہمیں ان کے لیے ایک باعمل نمونہ بنا. اے اللہ, ہم اپنے اولاد کی تربیت میں جو کوتاہی کر چکے ہیں اے اللہ اس کو معاف فرما. اے اللہ, ہماری اولاد اور ہمارے قریب کے لوگوں کے ذہن ہمارے رویوں کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. اے اللہ, ہمیں ان سے دوستانہ اور اچھا رویہ اور حسن اخلاق جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا کرتے تھے ایسے اخلاق برتنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, جتنے بھی دنیا کے اندر نیک کام ہو رہے ہیں اے اللہ ان تمام میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما. اے اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے, اے اللہ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ السلام اور مسلمان پچھلے گزرے ہیں, اے اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کے درجات بلند فرما. اے اللہ, ہمارے یہاں پر مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہیں, اللہ ان کی خصوصیت سے ان کے علم میں, رزق میں, مال میں برکت عطا فرما, اللہ ان کے گھروں کے اندر کشادگی عطا فرما, اللہ ان کے جتنے بھی تعلقات ہیں میاں بیوی کے تعلقات, والدین اولاد کے تعلقات, اللہ بھائی بھائی کے تعلقات, ان تمام میں محبت اور ملنساری عطا فرما, اللہ سب کے تعلقات کو بہتر فرما دے, اللہ جتنے بھی ان کے مریض ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما, اللہ گھروں میں کوئی پریشانیاں ہیں اللہ جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما, اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما, اللہ آپ کے دینے سے کوئی کمی نہیں ہوتی, آپ کے خزانے میں ہمارا کام بن جاتا ہے, اللہ خصوصیت سے ہمارے اوپر توجہ فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.